درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ الوئی صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم کو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 آج ہم نے درس کے آغاز میں پڑھی ہے. ذکر وہی غزوہ احد کا چل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اسلام کا نظریہ حیات یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے, چاند ظاہر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے, ستارے چمکتے ہیں اللہ کے حکم سے, روز و شب کا آنا جانا ہے اللہ کے حکم سے, بہار خزاں سردی اور گرمی ہے اللہ کے حکم سے, بارش کا برسنا ہے اللہ کے حکم سے, ہواؤں کی سرسراہٹ ہے اللہ کے حکم سے, اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہے اللہ کے حکم سے. یہ زلزلے, یہ طوفان, یہ آندیاں, جو کچھ بھی آتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے آتا ہے. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں, عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں, صحت بھی اللہ کے ہاتھ میں, بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں, فتح بھی اللہ کے ہاتھ میں اور شکست بھی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ نتائج کو اسباب پر مرتب کرتا ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ نتائج کو اسباب پر مرتب کرتا ہے, لیکن اسباب خود مؤثر نہیں ہیں بلکہ اسباب کے اندر اثر پیدا کرتا ہے اللہ. سچا مسلمان وہ ہے جو کسی کام کے کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش اور پوری طاقت لگا دیتا ہے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ اللہ ہے, اس کائنات کی سب سے بڑی قوت وہ اللہ ہے, اس کائنات میں سب سے مضبوط مشیت وہ اللہ کی مشیت ہے, سب سے مضبوط ارادہ وہ اللہ کا ارادہ ہے, سب سے پکی تقدیر وہ اللہ کی تقدیر ہے, اور سب سے اٹل فیصلہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو مومن کسی کام کے کرنے کے لیے, جو جائز کام ہو, چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو, اسے کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کرتا ہے, پوری صلاحیت لگا دیتا ہے, لیکن نتیجہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے. وہ دکان کو, کاروبار کو, تجارت کو چلانے کے لیے, فیکٹری کو, صنعت و حرفت کو چلانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے, ساری صلاحیتیں اس میں لگاتا ہے, اور اسی طریقے سے دین کی دعوت کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی خدمت, اشاعت اور حفاظت کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے کہ اے اللہ, جہاں تک میرے بس میں تھا, اور وہ بس بھی آپ ہی نے دیا, وہ طاقت بھی آپ ہی نے دی, اس طاقت کے خرچ کرنے کا, استعمال کرنے کا حکم بھی آپ نے دیا, وہ طاقت تو میں نے استعمال کر دی, لیکن اب نتیجہ
آپ کے ہاتھ میں ہے. اس عقیدے کا، اس نظریے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری کوشش کے بعد اگر نتیجہ مومن کی سوچ کے مطابق ہو تو بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور اگر اس کی سوچ کے مطابق نہ ہو تو بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. اے اللہ میں نے تو کوشش کی لیکن تجھے منظور نہیں تھا، میرا ارادہ تھا مگر تیرا ارادہ نہیں تھا، میری مشیت تھی مگر تیری مشیت نہیں تھی، میرا فیصلہ تھا لیکن تیرا فیصلہ نہیں تھا. اور ہوتا تو وہی ہے جو کہ تیرا فیصلہ ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو کہ تیری مشیت ہوتی ہے، جو کہ تیرا ارادہ ہوتا ہے. اسے فتح ہو تو بھی راضی رہتا ہے اور شکست ہو تو بھی راضی رہتا ہے. وہ بیماری کا علاج کرواتا ہے، ٹھیک ہو جائے تو بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اور ٹھیک نہ ہو تو بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے. میں نے اپنی وہ جو کتاب ہے کالموں کا مجموعہ پکار، اس کے شروع میں جو انتساب لکھا تھا، بعض ساتھیوں کو بڑا متاثر کیا اس انتساب نے. افغانستان میں جب حالات خراب ہوئے تو ام مشعل نام کی خاتون جو کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے شوہر بچوں کے ساتھ افغانستان میں آگئی تھی، اور یہاں حالات خراب ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا اور بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور پھر چند درندے اس کی عزت و ناموس سے کھیلنے لگے، تو وہ اپنی جان پر لڑ گئی، اپنی عزت کو بچانے کے لیے جان پر کھیل گئی، یہاں تک کہ شہید ہو گئی. لیکن شہادت سے پہلے اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے، نحن بقضائک راضون یا رب، اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، تو جس حال میں رکھے ہم راضی. ہم تو بڑے ارادے لے کر آئے تھے، بڑے منصوبے لے کر آئے تھے، بڑے عزائم لے کر آئے تھے، اپنے ملک چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر، اور عیش و راحت کو چھوڑ کر، دولت کو اور سونے چاندی کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے، اور اسلام کے نظام کو عملی زندگی میں دیکھنے کے لیے. لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور ہوا یہ کہ یہاں جن کے بھروسے پر آئے تھے وہی ہماری عزت و ناموس کے دشمن بن گئے. تو اے اللہ ہم اس حال میں بھی تیرے فیصلے پر راضی ہیں، نحن بقضائک راضون یا رب. اور سچی بات یہ ہے کہ سقوط افغانستان کے بعد یوں تو بہت سے لوگ ظلم و ستم کا اور دجال اکبر کی بربریت کا شکار ہوئے، لیکن سب سے زیادہ بربریت کا شکار عرب ہوئے. وہ اپنے ملک چھوڑ کر آگے تھے، نہ یہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا سمجھا، کہنے لگے یہ ہمارے نہیں ہیں، اور نہ ان کے اپنے ملکوں نے ان کو اپنا سمجھا کہ نہیں یہ ہمارے نہیں ہیں. اللہ اکبر. آج جب اخبارات میں ایسی خبریں شائع ہوتی ہیں، غیر ملکی اتنے مارے گئے، بڑے فخر سے کہتے ہیں اتنے مارے گئے، ایسے لگتا ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم اتنے مارے گئے. یعنی غیر ملکی ہونا یہ غیر مسلم ہونے کے ہم معنی بن گیا. جو ملکی ہیں وہ تو مسلم ہیں، اور جو غیر ملکی ہیں وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ غیر مسلم ہیں. اللہ ہمیں ہدایت اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے. ہم نے خود ہی ان بیچاروں کو ان کے ملکوں سے بلایا اور وہ آئے ہماری دعوت پر جہاد میں شرکت کے لیے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ چند سالوں بعد یہ جہاد جہاد نہیں رہے گا، معاذ اللہ دجال اکبر کے فتوے کے مطابق یہ دہشت گردی بن جائے گا. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کی سوچ یہ ہے اور اسلام کا نظریہ حیات یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. میں لاکھ ارادہ کروں نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کرنا میرا فرض ہے. یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کوشش کرنا چھوڑ دے، بیمار ہو جائے تو دوا نہ کرے، اور جنگ ہے دشمن کے ساتھ تو اسلحے کا سامان نہ کرے، اس کی تیاری نہ کرے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، نہیں، اپنی پوری کوشش لگا دے، ساری طاقت لگا دے، لیکن نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے، اس لیے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کافر اور مسلمان کی سوچ میں بنیادی فرق یہی ہے، کافر وسائل کو سب کچھ سمجھتا ہے، مسلمان مسبب الاسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہارا ساتھ دے، کون ہے جو تمہارا ساتھ دے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو، اسباب اختیار کرنے کے بعد اسے نتیجہ چھوڑ دینا چاہیے اللہ پر کہ اے اللہ ان اسباب میں تو جان پیدا فرما دے۔ وما کان لنبی ان یغل، اور نبی کی شان یہ نہیں ہے، نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی خیانت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی خیانت کرے۔ اس آیت کریمہ کے ان الفاظ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، بعض حضرات نے مطلب یہ بیان کیا کہ منافق یہ کہتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص ہمارے اعتماد سے، ہماری دوستی سے اور ہماری حمایت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم نے اس کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا تھا اور حمایت کی تھی اس شرط پر کہ مدینہ میں رہ کر ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن یہ تو اب مدینے سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگ گیا، معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں کہ یہ شخص ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، گویا کہ معاذ اللہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی ایسا نہیں کر سکتا، نبی عہد شکنی نہیں کر سکتا، نبی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ دوسرا، بعض حضرات نے یہ کہا کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت سے ایک چادر گم ہو گئی، تلاش کرنے والوں نے یہ کہہ دیا، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ ہو سکتا ہے وہ چادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہو، یہ کسی نے کہہ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، نبی خیانت نہیں کر سکتا۔ ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا اس نے جو خیانت کی ہوگی اسے قیامت کے دن لے کر آئے گا، جو خیانت کی ہوگی، مال غنیمت میں خیانت اور بیت المال میں خیانت، چندے میں خیانت یا انسانوں سے خیانت، جو بھی خیانت کی ہوگی قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذکر الغلول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے اور آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن میرے سامنے آؤ اس حال میں کہ تم میں سے کسی کی گردن پر اونٹ ہو آواز نکال رہا اور تم مجھ سے کہو یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے نبی میری مدد کیجئے، میری شفاعت کیجئے، میں نے اس اونٹ کی خیانت کی تھی، آج پکڑا گیا ہوں، مجھے بچا لیجئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا فَأَقُولُ لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، قد ابلغتک، میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔
www.dasquran.com،
تم نے میرے کہنے پر کیوں نہ عمل کیا، ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسا ہو جس کی گردن پر گائے ہو، جس کی گردن پر گھوڑا ہو، جس کی گردن پر کپڑا ہو، جس کی گردن پر سونا اور چاندی ہو۔ گردن پر ہونے کا مطلب یہ کہ ان چیزوں کی خیانت کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا۔ ضروری نہیں کہ واقعی وہ جانور اس کی گردن پر لدا ہوا ہو، یہ ضروری نہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ بہرحال اس کی گردن پر خیانت کا بوجھ ہوگا، اور وہ میرے پاس آئے گا اور وہ کہے گا، یا رسول اللہ اغثنی، میری مدد کیجئے، شفاعت کیجئے، مجھے چھڑا لیجئے، آج پکڑا گیا ہوں، دنیا میں تو کسی نے نہیں پکڑا تھا، نہیں دیکھا تھا، جھل دے دیا میں نے، دھوکہ دے دیا لوگوں کو، لیکن آج تو سب کچھ سامنے آ رہا ہے، آج میری خیانت پکڑی گئی، تو مجھے چھڑا لیجئے، لیکن میں کہہ دوں گا، لا املک لک من اللہ شیئا قد ابلغتک، میں دنیا میں سمجھا چکا تم نے کیوں نہ میرے کہنے پر عمل کیا، آج میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی علامت۔ آپ جانتے ہیں جو بڑی تین علامتیں اللہ کے نبی نے منافق کی بیان فرمائی، ان میں سے ایک نشانی امانت میں خیانت کرنا بھی ہے۔ اور خیانت تو جہاں بھی ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے باپ کے مال میں ہو، اپنے شوہر کے مال میں ہو، اپنی بیوی کے مال میں ہو، اپنے عزیزوں کے مال میں ہو، بہرحال جرم ہے۔ لیکن جو اجتماعی اموال ہیں ان میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ اجتماعی مال ہوتا ہے، اس طریقے سے مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ، ٹرسٹ کا چندہ، رفاہی اداروں کا چندہ، ہسپتالوں کا چندہ، ان چندوں میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ مختلف ہوتے ہیں دینے والے، ایک ہو تو اس سے معاف کروا لے انسان، جہاں لے دینے والے بے شمار ہیں تو کس کس کو ڈھونڈے گا اور کس کس سے معاف کروائے گا۔ آج چندے کے مال میں خیانت کرنا عام ہو گیا، اور بیت المال میں، حکومت کے خزانوں میں خیانت کرنا یہ عام ہو گیا۔ خیانت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر، لا پرواہ ہو کر لوگ، بے نیاز ہو کر، بے خوف ہو کر چندہ جمع کرتے ہیں، مدرسوں کے نام پر، یتیموں کے نام پر، مسجدوں کے نام پر، اور ایسی مسجدیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات تحقیق کی گئی تو پتہ چلا وجود ہی نہیں ہے، اور ہے بھی تو آدھا مسجد کو جا رہا ہے اور آدھا جمع کرنے والے کی جیب میں جا رہا ہے۔ مسجد تو بعد میں بنی اور چندہ کرنے والے کا محل پہلے بن گیا۔ تو بھئی یہ بدترین جرم ہے، بدترین جرم۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ يَقُلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جو کیا اس کا پورا عوض، پورا بدلہ دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سورہ کہف میں فرمایا، عجیب انداز میں اللہ نے فرمایا، وبوزع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ کہتے ہیں اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی کتاب کو دیکھ کر، اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، جسموں پر راشہ طاری ہوگا، اور کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس، مالی حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، اس نے نہ تو ہمارے کسی چھوٹے جرم کو چھوڑا، نہ بڑے جرم کو چھوڑا، ہر جرم کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ اگر آپ قرآن کریم دیکھیں تو یہاں الفاظ یوں لکھے ہوں گے، ما لی حاذا الکتاب، ما الگ، لام الگ، حاذا الگ، حالانکہ عربی قاعدے کے مطابق لام کو حاذا کے ساتھ جوڑنا چاہیے، ما لی حاذا، عربی قاعدہ یہ ہے ما لی حاذا، لیکن یہاں رسم الخط الگ اختیار کیا گیا، ما لی حاذا الکتاب. اللہ، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے عجیب نکتہ نکالا، فرماتے ہیں کہ اس رسم الخط سے اس کیفیت کی نشاندہی کر دی گئی اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے لے آیا گیا جو منظر مجرم کا ہوگا، یعنی اس کی زبان سے مسلسل لفظ نہیں نکلیں گے ما لی حاذا الکتاب، بلکہ رک رک کر کہے گا ما لی حاذا الکتاب. یہ کیسی کتاب ہے کہ یہ نہ ہمارے کسی بڑے جرم کو چھوڑتی ہے، نہ چھوٹے جرم کو چھوڑتی ہے، سارے جرائم کو اس نے اپنے اندر جمع کر لیا. یہ جو آیات تھیں اور یہ احادیث، ان کی وجہ سے ایسی دیانتدار جماعت تیار ہوئی صحابہ اکرام کی، جن کی مثال نہیں ملتی ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے، قیامت کے ڈر کی وجہ سے، حساب کتاب کے منظر کو پیش نظر رکھنے کی وجہ سے ایسی جماعت تیار ہوئی جن کے اندر امانت اور دیانت تھی، اور مال و دولت کے انبار کو دیکھ کر ان کے دل میں حرص لالچ پیدا نہیں ہوتا تھا، خیانت کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا تھا. مدائن کی جنگ میں کسرا کو شکست ہوئی، بے تحاشا سونا چاندی اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے. کہا جاتا ہے کہ کسرا کا جو تاج تھا وہ ایک غریب مسلمان کے ہاتھ لگا، وہ اس کو اپنی پرانی سی پھٹی ہوئی چادر میں لپیٹ کر اپنے امیر کے پاس لے آیا. وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کسرا کا تاج ہے، مجھے کہیں پڑا ہوا ملا تھا، میں نے سوچا آپ کے پاس جمع کرا دوں. لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ غریب سا آدمی ہے، بوسیدہ سے کپڑے پہنے ہوئے، اگر یہ تاج کو چھپا جاتا تو اس کی نسل کے دن بدل جاتے، حالات بدل جاتے. یہ کیسا آدمی ہے کہ کسرا کا تاج دیکھ کر بھی اس کے دل میں خیانت نہیں آئی؟ تو لوگوں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھا، اسی طریقے سے واپس پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے جس اللہ کے ڈر سے یہ کام کیا ہے، یہ امانت اور دیانت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اللہ میرا نام خوب جانتا ہے. لوگوں نے اس کا تعاقب کیا تو پتہ چلا کہ اس کا نام ثابت بن عبد قیس ہے، لیکن اس نے اپنا نام کسی کو نہیں بتایا، واہ واہ نہیں کروائی. تو ایسی جماعت تیار کی، ایسی جماعت تیار ہوئی قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی احادیث سے، آپ کے ارشادات سے. قرآن تو آج بھی ہے، حضور کی احادیث آج بھی ہیں، لیکن ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے، بڑے سخت ہو گئے. ہم دنیا کے پاگل ہو گئے، دنیا کے دیوانے، دنیا پر فریفتہ، دنیا کی خاطر رشتے توڑنے والے، خون بہانے والے، حیا قربان کرنے والے، ایمان قربان کرنے والے، آخرت تباہ کرنے والے، دنیا کی خاطر، معیار زندگی کو بلند کرنے کی خاطر، جھوٹی نمود و نمائش کی خاطر، ہاں سوسائٹی میں اپنا وقار بنانے کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. قرآنی آیات اور نبوی احادیث ہم سخت دلوں پر اثر نہیں کرتی. اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا جو اللہ کی رضا کا تابع ہے، اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہے؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بتایا جا رہا ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا، وہ دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتا. اور فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو چکا. یہ مضمون اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا سوالیہ انداز میں. سورہ سجدہ میں فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کیا جو مومن ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ اور خود ہی جواب دیا نہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور آگے وضاحت بھی فرمائی. اسی طریقے سے سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جنہوں نے, ہم ان کو ان کی طرح بنا دیں گے جو زمین پر فساد کرنے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار, یا متقین کو فجار جیسا بنا دیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وما یستوی الاعمی والبصیر, اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا, اور نور اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے, فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا تابع ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہے؟ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ ہم کو بچائے. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ, وہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقوں میں ہوں گے. وہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں بھی اور ہوں گے بھی. آج بھی انسان مختلف طبقوں میں ہیں, مختلف درجات میں ہیں. اہل خیر کے درجات بھی مختلف اور اہل شر کے درجات بھی مختلف. اہل درجات کے اہل خیر کے اہل خیر کے درجات جب ہم دیکھیں تو چھوٹے موٹے نیک لوگوں سے وہ درجے شروع ہوتے ہیں, پھر مجاہدوں, غازیوں, شہیدوں, ولیوں, قطبوں, ابدالوں تک پہنچتے ہیں, صحابہ تک پہنچتے ہیں, نبیوں تک پہنچتے ہیں, اور یہ سارے درجات ختم ہو جاتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب ہم اہل خیر کے درجات دیکھیں تو اہل خیر میں سے درجے کے اعتبار سے سب سے بلند سارے انبیاء, اور انبیاء میں سے سب سے بلند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو اللہ نے بھیج کر دنیا والوں کو کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے رسول کو نمونہ حسنہ بناؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اہل شر میں سے سب سے بدترین درجہ منافقین کا ہے. اہل شر میں مختلف لوگ ہیں, کفار ہیں, مشرکین ہیں, فاسق فاجر ہیں, شرابی, زانی, بدکار, ہر قسم کے لوگ, لیکن اہل شر میں سے سب سے بدترین درجہ وہ منافقین کا ہے. اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور بھائی, درجے میں بلندی وہ نصیب ہوتی ہے تزکیے کی بنا پر, اپنے آپ کو پاک کرنے کی بنا پر. جو جتنا اپنے آپ کو پاک کر لے وہ اتنے ہی زیادہ بلند درجے کا مستحق ہوگا. اور جس کا دل جتنا گندا, جس کے دل میں جتنی زیادہ غلاظت, وہ اتنے ہی زیادہ پستی کا شکار ہوگا. ہم درجات عند اللہ, وہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقوں میں ہوں گے. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ دیکھتے ہیں اس کو جو کچھ یہ کرتے ہیں. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم, اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان میں بھیجا رسول انہی میں سے. اللہ نے بڑا احسان کیا. اللہ کے احسانات تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں بے شمار. ہم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. یہ آنکھیں, یہ کان, یہ زبان, اور یہ دماغ, اور یہ دل, اور یہ خون, اور یہ رگیں, یہ گوشت پوست, اور یہ ہاتھ اور انگلیاں, اور پاؤں اور تلوے اور ٹانگیں, اور یہ بال, اور یہ پلکیں, اور یہ دانت, اور یہ معدہ, یہ پورا جسم اللہ کی نعمتوں کا چلتا پھرتا اشتہار ہے. یہ کھانے پینے کی چیزیں, یہ دیکھنے کی چیزیں, یہ سونگنے کی چیزیں, یہ مرغزار, یہ نظارے, یہ سمندر, یہ دریا, یہ نہریں, یہ پھل, یہ پھول, یہ سبزہ اور آسمان پر ستارے, چاند اور سورج, یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. یہ اولاد, یہ والدین, یہ رشتے ناطے, یہ تعلقات, یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں. لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ہے ہمارے لیے. اور اللہ نے اس طریقے سے اس نعمت کا ذکر کیا, لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا. نعمتوں تو اللہ پاک نے اپنی دوسری بھی ذکر فرمائی ہیں, لیکن اس انداز میں نہیں جس انداز میں اپنی اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا. یہ دو نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں, اکثر عرض کرتا رہتا ہوں, قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اکثر یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن حقیقت میں یہ دو ہیں, ایک یہ 30 پاروں میں محفوظ قرآن, اور دوسرا مکہ, مدینہ, طائف, احد اور بدر اور حنین میں چلتا پھرتا قرآن. یہ دونوں قرآن ہیں. یہ قرآن صامت ہے, قرآن ساکت ہے, اور وہ قرآن ناطق اور قرآن متحرک, حرکت کرتا ہوا قرآن, بولتا ہوا قرآن. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی, عملی تفسیر. اور قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا حضور کے واسطے کے بغیر. صحابہ کو قرآن حضور کے واسطے کے بغیر سمجھ میں نہ آ سکا, حالانکہ ان کی زبان عربی, ان کا تزکیہ ہو چکا, تربیت ہو چکی, حافظہ غضب کا بڑے ذہین, لیکن حضور کے واسطے کے بغیر قرآن سمجھ نہ سکے. تو آج بھی کوئی دانشور اور کوئی طالب علم حضور کے واسطے کے بغیر قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا جب ان کے اندر رسول بھیجا. انہی میں سے آپ نے ابھی سنا کہ اللہ درجات کا ذکر فرما رہے تھے کہ لوگوں کے درجات مختلف, اور میں نے عرض کیا کہ سب سے اعلیٰ درجہ ہمارے آقا کا, تو اللہ نے آپ کا ذکر فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین. اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان مسلمانوں کو تسلی دینا بھی مقصد ہے جو اپنے ساتھیوں کی شہادت سے غم زدہ تھے. 70 ساتھی شہید ہو گئے, حضور زخمی, بہت سے صحابہ زخمی, تو غم تھا. تو اللہ تسلی دے رہے ہیں, بتایا ہی جا رہا ہے کہ نبوت و رسالت کے جو عظیم مقاصد ہیں ان کے سامنے یہ قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں. نبوت و رسالت کے عظیم مقاصد کو دیکھو, ان کے سامنے یہ جان کی قربانی, یہ جسم کی قربانی, یہ سر کی قربانی, یہ مال کی قربانی, یہ اولاد کی قربانی کچھ نہیں ہے. ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ قربانیاں دینی پڑیں گی. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب رسول بھیجا, انہی میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی ہونا اہل عرب کے لیے باعث شرف. آپ کا عرب میں آنا, عربی ہونا اہل عرب کے لیے باعث شرف. اللہ اکبر. عربی ہونے کی وجہ سے آپ کو شرف نہیں ملا, بلکہ آپ کی وجہ سے عربی ہونے والوں کو, عربوں کو شرف مل گیا. میری بات پر غور کیجئے گا, یعنی آپ کے عرب ہونے کی وجہ سے, عرب ہونے کی وجہ سے آپ کو شرف نہیں ملا, آپ کے عرب ہونے کی وجہ سے عربوں کو شرف مل گیا. وہ شعر یاد ہوگا جو میں نے سنایا تھا, کسی نے حسن کے بارے میں کہا, حضور کے حسن کے بارے میں, حسن خود حسین ہوا تیرے حسین ہونے سے. حسن خود ہسی ہوا تیرے ہسی ہونے سے، اور روئے زیبا تیرا زینت زیبائی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے حسن کی وجہ سے آپ کو حسن نہیں ملا، بلکہ آپ کی وجہ سے حسن کو حسن کی سرد مل گئی۔ حسن خود ہسی ہوا تیرے ہسی ہونے سے، اور روئے زیبا تیرا زینت زیبائی ہے۔ تو عرب میں آنا یہ عربوں کے لیے شرف کا باعث، اسی لیے اللہ نے سورہ زخرف میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ آپ کے لیے بھی ذکر اور شرف، اور آپ کی قوم کے لیے بھی کہ عربی زبان میں قرآن آیا تو عربوں کو شرف مل گیا، اور عربوں میں حضور آئے تو عربوں کو شرف مل گیا، فضیلت مل گئی۔ اسی طریقے سے آپ کا انسانوں میں آنا انسانوں کے لیے باعث شرف۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان کو ہم نے مکرم بنایا، مکرم محترم، اور انسان کے مکرم اور محترم ہونے کی مختلف وجوہ ہیں۔ میری ناقص سوچ کے مطابق انسان کے مکرم اور محترم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسانوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جائے، کوئی ادیب، کوئی صحافی، کوئی شاعر، کوئی سائنسدان، کوئی انجینئر، اور کوئی نابغہ روزگار، تو وہ اس قوم، خاندان اور علاقے کے لیے عزت کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ خاندان والے کہتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ تو انسان فخر کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں سے تعلق۔ آپ کا بنو اسماعیل میں آنا بنو اسماعیل کے لیے باعث شرف، آپ کا قریش میں آنا قریش کے لیے باعث شرف، آپ کا بنو ہاشم میں پیدا ہونا بنو ہاشم کے لیے باعث فخر، اور آپ کا عبد المطلب کا پوتا ہونا یہ عبد المطلب کے لیے باعث عزت ہے۔ عبد المطلب کی وجہ سے، ابو طالب کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں ملی، ان کا نام دنیا میں چمک گیا حضور کی وجہ سے۔ اور آپ کا مکہ اور مدینہ میں ٹھہرنا اور رہنا یہ مکہ اور مدینہ کے لیے باعث شرف، اور حجرہ عائشہ میں حضور کا دفن ہونا حجرہ عائشہ کے لیے باعث شرف۔ ایسا شرف اللہ نے حجرہ عائشہ کو عطا کر دیا کہ سیدہ عائشہ کا کوئی دشمن قیامت تک اس شرف کو چھین نہیں سکتا۔ جل تو سکتے ہیں، کڑ تو سکتے ہیں، لیکن اس شرف کو چھین نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ان کا حجرہ ہمارے آقا کی آخری آرام گاہ بنا، اور مجبور ہیں دوست بھی اور دشمن بھی کہ حجرہ عائشہ پر حاضر ہو کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجبور ہر کوئی وہیں جائے، وہیں جانے پر مجبور۔ اسے کہتے ہیں جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بھولے۔ اللہ نے ایسی عزت کروائی، سب کو مجبور کر دیا، آؤ سیدہ عائشہ کے دامن کو داغدار کرنے والے، تہمت لگانے والے وہ بھی آئیں، گالیاں دینے والے بھی آئیں، ادھر ہی آنا پڑے گا اور کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ نے احسان کیا، بہت بڑا احسان ایمان والوں پر، جب ان میں بھیجا رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ نے آگے رسالت کے مقاصد بیان فرمائے، چار مقاصد رسالت ہیں۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے رسول بھیجا تاکہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے۔ تلاوت کتاب، تلاوت قرآن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہے، قرآن پڑھ کر سنانا، قرآن کی تلاوت۔ سورہ نمل میں اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا، اللہ نے کہلوایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے، قرآن کی تلاوت کا. دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دے، ان کا تزکیہ کر دے، ان کی گندگی دور کر دے، ان کی علائشیں دور کر دے، ان کو پاک صاف کر دے. انسانوں کو، اپنے مخاطبین کو، ان کے تصورات کو پاک کر دے، ان کے گھرانوں کو پاک کر دے، ان کے دلوں کو، دماغوں کو پاک کر دے، ان کے تعلقات کو پاک کر دے، ان کے معاشرے کو پاک کر دے. یاد رکھیں، جاہلیت قدیمہ ہو یا جاہلیت جدیدہ، یہ گندگی پیدا کرتی ہے. یہ جان لیجیے، اپنے دل میں بٹھا لیجیے. وہ جس کو ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت، وہ تھی جاہلیت قدیمہ اور آج ہے جاہلیت جدیدہ. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے جاہلیت کا مطلب ہے ان پڑھ ہونا؟ نہیں. اگر ان پڑھ ہونا جاہلیت ہے تو پھر تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا امی تھے، ان پڑھ تھے. جاہلیت ان پڑھ ہونے کا نام نہیں ہے. جو پڑھے لکھے درندے ہیں، بلکہ درندوں سے بھی بدتر، جن کے دامن پر کروڑوں انسانوں کا خون ہے. 300 سال ہوئے ہیں مغربی تہذیب کو اٹھے ہوئے، 300 سال مغربی تہذیب کو اٹھے ہوئے ہوئے ہیں. اور ٹائم بی نے لکھا ہے، میں نے جو ایک کتاب میں پڑھا، مشہور مورخ ہے، اس نے جو لکھا کہ دنیا کی جو معلوم تاریخ ہے یہ تقریباً 6500 سال ہے، اور اس کا اکثر حصہ تقریباً 6000 سال جنگ و جدل میں گزرے ہیں. لیکن 300 سال میں، جب سے مغربی تہذیب کو عروج ملا ہے، 300 سال میں جتنا خون بہا ہے، اتنا خون اس سے پہلے ہزاروں سال میں نہیں بہا. حالانکہ تعلیم تو زیادہ ہوئی، لکھنے پڑھنے والے تو زیادہ ہو گئے، سائنسدان زیادہ ہو گئے، اسلحہ بنانے والے زیادہ ہو گئے، اور آسمانوں پر، سورج اور چاند پر کمندے ڈالنے والے، زمین کی تہوں تک پہنچنے والے، بیماریوں کے علاج دریافت کرنے والے، جن کو آپ پڑھے لکھے کہتے ہیں وہ تو زیادہ ہو گئے، لیکن خون خرابہ زیادہ، فحاشی زیادہ، گندگی زیادہ. تو جاہلیت ان پڑھ ہونے کا نام نہیں ہے. ذہن میں بٹھا لیجئے، جاہلیت کیا ہے؟ اللہ کی وحی سے، وحی الہی سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارنے کا نام جاہلیت ہے. وحی الہی سے، احکام الہی سے، شریعت الہیہ سے، کتاب الہی سے بے نیاز ہو کر، بلکہ اس کے مخالف زندگی گزارنے کا نام جاہلیت ہے. تو آج بھی ایسے ہی ہے، وحی الہی سے بے نیاز ہو کر اہل مغرب زندگی گزار رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان بھی ایسے بن جائیں، تاکہ وہی جاہلیت قدیمہ واپس آ جائے. جاہلیت قدیمہ میں کیا ہوتا تھا؟ اس کی ہلکی سی جھلک ملتی ہے ہمیں نجاشی کے دربار میں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ سے، جب نجاشی نے پوچھا تھا کہ تم کیا تھے اور یہ نبی تمہیں کس چیز کا سبق دیتا ہے، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہم جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحاشی والی حرکات کرتے تھے، صلہ رحمی کو توڑتے تھے، اور پردیسی سے برا سلوک کرتے تھے، اور ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، دبا جاتا تھا. یہ زمانے جاہلیت کی باتیں بیان کی تھی.
www.dasquran.com.
بت پرستی، مردار کا کھانا، فحاشی اور عریانیت، اور رشتوں کا توڑنا، اور پردیسیوں سے، اجنبیوں سے برا سلوک، اور کمزوروں پر ظلم و ستم. تو کیا جو کچھ جاہلیت قدیمہ میں ہوتا تھا آج جاہلیت جدیدہ میں نہیں ہو رہا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا پاک کرنے کے لیے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے، صرف مرد اور عورت کے تعلق میں جو گندگی پائی جاتی تھی اس کی میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں چار قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ ایک نکاح تو عام ہوتا تھا جیسے اب بھی ہوتا ہے، نکاح کا پیغام دیا جاتا، ایجاب و قبول ہوتا اور پھر میاں بیوی بن کر زندگی گزارتے، ایک نکاح تو یہ تھا۔ دوسرا نکاح یہ تھا کہ بعض اوقات شوہر خود بھیجتا تھا یا بیوی جاتی تھی اچھی نسل پیدا کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس، شوہر حوالے کر دیتا تھا اپنی بیوی کو کسی اور کے اچھی نسل پیدا کرنے کے لیے، معاذ اللہ، بالکل جیسے جانوروں میں ہوتا ہے ویسے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ ایک ایک عورت سے آٹھ آٹھ اور دس دس مردوں کا تعلق ہوتا تھا، جب بچہ پیدا ہو جاتا وہ سب کو جمع کر لیتی اور ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتی یہ بچہ تمہارا ہے، اور وہ مجبور ہوتا تھا اسے اپنا بچہ تسلیم کرنے پر۔ اور چوتھی صورت یہ تھی کہ بعض عورتیں اپنے گھر پر جھنڈا لگاتی تھیں، یہ جھنڈا لگانا، مخصوص جھنڈا لگانا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ جو مرد چاہے یہاں آ کر اپنی شہوت کی آگ بجھا سکتا ہے۔ یہ طوائفیں اور رنڈیاں ہوتی تھیں، وہ جھنڈا لگا کر علل اعلان یہ کسب اور یہ پیشہ کرتی تھی۔ بچہ پیدا ہو جاتا تو کسی قیافہ شناس کو بلایا جاتا اور وہ اس سے تعلق رکھنے والے مردوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کہہ دیتے یہ فلاں کا بچہ ہے، چنانچہ تسلیم کیا جاتا۔ کیا جو کچھ جاہلیت قدیمہ میں ہوتا تھا آج جاہلیت جدیدہ میں نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر، فحاشی اور عریانیت عام، بعض لوگ اس پر بڑا چڑھتے ہیں، صرف آپ کو فحاشی ہی نظر آتی ہے اور کوئی موضوع نہیں ہے، چاہتے یہ ہیں کہ اس موضوع پر کوئی نہ بولے۔ لاہور میں جو ہماری بہنوں بیٹیوں نے جلوس نکالا، اس میں یہ نعرے لگائے، میں ناچوں گی میں گاؤں گی، میں ناچوں گی میں گاؤں گی، اللہ اکبر۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تجھے گھر میں بٹھانے کے لیے آئے تھے، عزت دینے کے لیے، شرم و حیا دینے کے لیے، اور تو کھلم کھلا نعرے لگا رہی ہے میں ناچوں گی میں گاؤں گی۔ اور یہ نعرے کیوں لگا رہی ہے؟ اپنے خیال میں مولوی کو چڑھانے کے لیے، ملا کو چڑھانے کے لیے۔ ارے یہ شریعت کیا ملا کی ہے؟ کیا یہ قرآن ملا کا ہے؟ حیا کا حکم، پردے کا حکم ملا کا ہے؟ اور قیامت ملا کی ہے؟ جنت ملا کی ہے؟ دوزخ ملا کی ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ تو میرے اللہ کا ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ تو اللہ کے نبی تو آئے تھے پاک کرنے کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنے کے لیے، دلوں کو صاف کرنے کے لیے، تعلقات کو، معاشرت کو، ثقافت کو، گھروں کو، مرد اور عورت کے تعلق کو صاف ستھرا بنانے کے لیے۔ لیکن اب پھر جاہلیت قدیمہ واپس پلٹ رہی ہے، گویا کہ یہ جاہلیت کا نیا ایڈیشن ہے، پڑھے لکھوں کی جاہلیت۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اور تیسرا اور چوتھا مقصد رسالت کا کیا؟ کہ کتاب کی تعلیم اور سنت کی تعلیم، کہ میں نے نبی بھیجا اس لیے تاکہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے اور سنت کی تعلیم دے، علم سکھانے کے لیے۔ عربوں کے پاس تو صرف اتنا علم تھا جس علم سے وہ اپنی قبائلی اور صحرائی زندگی گزار سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چلتا پھرتا مدرسہ بن گئے۔ اور آپ کی چھپر والی مسجد دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی بن گئے، جس یونیورسٹی سے ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم جیسے خلفاء اور فرما روا پیدا ہوئے، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جرہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم جیسے کشور کشا پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہم جیسے فقہا پیدا ہوئے، اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم جیسے محدثین پیدا ہوئے، عظیم ترین یونیورسٹی بن گئی آپ کی وہ سادہ سی مسجد. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے بزرگوں اور دوستو، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جن مقاصد کے لیے بھیجا تھا آپ نے ان مقاصد کا حق ادا کر دیا. اللہ نے بھیجا تلاوت کتاب کے لیے، تزکیہ نفوس کے لیے، تعلیم کتاب کے لیے، تعلیم حکمت کے لیے، تعلیم سنت کے لیے، آپ نے حق ادا کر دیا. ذرا توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو قیامت تک، زندگی کی آخری سانس تک دل میں بٹھا لیجئے گا. حضور نے معلم ہونے کا، مربی ہونے کا، داعی ہونے کا، مبلغ ہونے کا، مختصر یہ کہ حضور نے نبی ہونے کا حق ادا کر دیا، مگر ہم امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے. ہم امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے. امتی ہونے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ میں لمبی چوڑی تفصیل کو دو جملوں میں سمیٹتا ہوں، دو لفظوں میں. آج کل کہتے رہتا ہوں نبی کا امتی ہونے کا حق ادا ہوگا اللہ کے ذکر سے، نبی والی فکر سے. اللہ کا ذکر، نبی والی فکر. اور یاد رکھیں کہ یہ مسجدیں بھی آباد ہوں گی انہی دو چیزوں سے، یہ عبادت، یہ نماز، یہ تلاوت، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ دعا، یہ مناجات، یہ گریہ و بکا، یہ استغفار، یہ درود شریف، یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ جہاد، یہ درس قرآن، یہ درس حدیث، یہ دین کی نشر و اشاعت، یہ امت کے لیے تڑپنا، یہ امت کے لیے سوچنا، انسانیت کے لیے رونا مانگنا، یہ نبی والی فکر ہے. یہ دو چیزیں آئیں گی تو امتی ہونے کا حق ادا ہوگا. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو ہم نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کرے. ترجمہ سن لیے گی آخر میں آیت کریمہ کا. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان میں بھیجا رسول انہی میں سے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ایک سوال ہے، مجھے بہت دنوں سے انتظار تھا کہ یہ سوال ہوگا، تو آج یہ سوال ہماری ایک بہن نے کر دیا. فرماتی ہیں ہم آپ سے بے حد عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور آپ کا درس باقاعدگی سے سنتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب ٹی وی پر بھی آپ کا درس آیا کرے گا. ہم نے جب سے یہ خبر سنی ہے سخت تشویش میں مبتلا ہیں. یہ تو بھائی اس میں آپ سن لیجئے، یہ ایک نہ ایک بات، ایک نہ ایک دن بات سامنے آنی تھی. وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ میرا تعلق جو ہے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی زید مجدہم سے ہے، اور حضرت نے مجھے اجازت دی کہ آپ ٹی وی پر بھی درس دیں، اور خود حضرت نے بھی ٹی وی پر کئی دفعہ درس دیا. تو بھائی کیا مجبوریاں، کیا حالات ہیں، اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر گھر میں ٹی وی رکھنا یہ جائز ہو گیا، تو یہ اس کا یقین جانے مطلب نہیں ہے. نہ میرے گھر میں ٹی وی ہے، نہ اپنے بچوں کو ٹی وی کے قریب آنے دیتا ہوں، نہ خود ٹی وی کے قریب جاتا ہوں. اس میں شر غالب ہے خیر پر. اور ہم اگر گھر میں رکھیں تو ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو شر سے بچا سکیں. بس آنے کا مقصد یہ کہ جو شر ہی شر ہے، تو جہاں شر پہنچتا ہے وہاں خیر کی آواز بھی پہنچے. یا جو لوگ ٹی وی پر آ کر اب شریعت کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، حدود الہی کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرے اسلامی شاعر کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے سد باب کی کوئی کوشش کی جائے. اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے. بہرحال یہ مختصر سی داستان ہے, تو تفصیلی طور پر اگر کوئی سمجھنا چاہے تو حضرت مولانا سے ہی رجوع کر سکتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ریاض الدین صاحب کا پرسوں آپریشن ہے سر کا, ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. فاروقی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اور بھائی فرماتے ہیں کہ میرے ماموں رشید بیگ کی طبیعت خراب ہے, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. اور وسیم کہتے ہیں میرا رزلٹ آنے والا ہے, دعا کریں میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں اور پھر جامعۃ الرشید میں داخلہ لے لوں. بہت اچھی بات ہے, اللہ پاک آپ کی اس آرزو کو پورا فرمائے. مومن الاسلام اور غلام حسین نے داڑھی رکھنے یعنی بڑھانے کا عزم کر لیا ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک درس میں آنے والے سارے بھائیوں کو داڑھیاں رکھنے اور ساری بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین, یا رحم الراحمین, ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین, یا رحم الراحمین, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ, اپنے ذکر کی اور نبی والی فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا رب تو توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارے دلوں کو دماغوں کو پاک فرما دے. اے اللہ, دلوں دماغوں میں جو گندگی اور نجاست گھسی ہوئی ہے, اے اللہ تو اس کو پاک فرما دے, اپنے فضل و کرم سے پاک فرما دے. شرک کی گندگی, کفر کی گندگی, فسق و فجور کی گندگی, شہوت پرستی کی زندگی, دنیا پرستی کی زندگی, یا اللہ حب جا کی گندگی, ان ساری گندگیوں کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دے. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. جن بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ان کو بھی, اور جن کے لیے دعا کی درخواست نہ کی جا سکی ان کو بھی اے اللہ تو شفا عطا فرما دے. یا اللہ جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ, جن احباب نے, جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اور بزرگوں نے اپنے نیک مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے, یا اللہ ان سب کے نیک مقاصد کو پورا فرما دے. پوری دنیا میں اس درس قرآن کو جو سننے والے ہیں اور سننے والی ہیں, یا اللہ ان کے بھی نیک مقاصد کو پورا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم کو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com